ہی پڑھتے نظر آئے, یہ نہیں دیکھا جاتا کہ اپنی مسجد کے اندر یا رحل کے اوپر قرآن حکیم پڑھتے ہوئے نظر آئے. دار العلوم دیوبند کا واقعہ ہے سن 85 کا, میں اس وقت دار العلوم دیوبند پڑھ رہا تھا, تو وہاں کی جو جامع مسجد ہے, جامع مسجد دیوبند, وہاں عصر کے بعد تبلیغی نصاب پڑھی جاتی تھی. تو کچھ درد مند حضرات اور کچھ سوجھ بوجھ والے لوگوں نے یہ کہا کہ اس کتاب کا درس عصر کے بعد نہ ہو کر کے اگر معارف القرآن, یہ معارف القرآن یہ در حقیقت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی کے بیان القرآن کی مزید تشریح اور توضیح ہے. مولانا نے تفسیر کی جو کتاب لکھی ہے بیان القرآن, معارف القرآن اسی تفسیر کی مزید توضیح اور تشریح ہے. تو وہ تفسیر کی کتاب قرآن کی یعنی معارف القرآن عصر بعد پڑھی جائے. ایک صحابی جماعت کے کھڑے ہوئے اور کہا کہ اس تفسیر کے پڑھنے میں کوئی برکت نہیں ہے, اس تفسیر کے پڑھنے میں کوئی برکت نہیں ہے, اور کپڑا جھاڑتے ہوئے مسجد سے نکل گئے. بتائیے قرآن کی تفسیر پڑھنے میں کوئی برکت نہیں, اور ایسی کتاب جس کے اندر ایسی واہی تباہی باتیں لکھی ہوئی ہیں اس کے پڑھنے میں برکت ہے. اب بتائیے ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے کتنی محبت ہے, اللہ کے کلام سے کتنی محبت ہے, اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت ہے. تو فضائل صدقات کے اندر ابو یعقوب سینوسی کا ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ ان کا ایک مرید ان کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ کل ظہر کے بعد میں مر جاؤں گا. دوسرے دن وہ ظہر کے وقت آیا, کعبے کا طواف کیا, تھوڑی دور گیا اور مر گیا. ابو یعقوب سینوسی کہتے ہیں کہ میں گیا, میں نے اس کو نہلایا, کفن دیا, اور قبر کھود کر کے جب میں نے اس کو قبر میں لٹایا تو اس نے آنکھیں کھول دی. اور میں نے کہا کہ کیا مرنے کے بعد زندگی ہے, تو اس نے کہا کہ میں تو زندہ ہوں اور عاشق اسی طرح زندہ رہتا ہے. دیکھو فضائل صدقات اٹھا کر کے, یہ واہی واقعہ موجود ہے وہاں, یہ واہی اور تباہی واقعہ موجود ہے. بتاؤ عمل اگر خراب ہو جائے تو کچھ چلنے جیسا ہے, لیکن اگر عقیدہ بگڑ جائے تو خدا کی قسم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بڑے سے بڑا عمل قطعاً قابل قبول نہیں, کوئی ویلویشن رکھنے والا نہیں. مین چیز تو عقیدہ ہے, اور عقیدہ کیا بیان کیا گیا ہے قرآن حکیم میں؟ ارے قرآن پڑھو تب تو تمہیں معلوم ہو. کیا قرآن نے عقیدہ بیان کیا ہے؟ اٹھاؤ سورہ مومنون, اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ثم انکم بعد ذلک لمیتون ثم انکم یوم القیامۃ تبعثون. آج تم مر جا رہے ہو, ثم انکم بعد ذلک لمیتون, آج تم مر جا رہے ہو, اب ثم انکم بعد ذلک لمیتون ثم انکم یوم القیامت تبعثون, اب اس موت کے بعد صرف قیامت کے دن اٹھائے جاؤ گے, تب تک تم آنکھیں نہیں کھول سکتے. اور یہاں اس آیت کریمہ کے خلاف کہا جا رہا ہے کہ اس نے آنکھیں کھول دی. اب بتاؤ قرآن کا عقیدہ مانے یا اس واحد تباہی کتاب کا واقعہ مانے؟ چلنے دو گے اس کتاب کو؟ ہم تو نہیں چلنے دیں گے. تم اپنے ایریے میں چلنے دو, ہم اپنے ایریے میں ایسا واہی تباہی عقیدہ نہیں چلنے دیں گے, چاہے جان رہے یا نہ رہے. چلے گی تو رسول کی بات, چلے گی تو اللہ تبارک تعالی کی بات, اور ان دونوں کی باتوں کے سامنے کوئی واہی تباہی واقعہ اور کوئی واہی تباہی عقیدہ نہیں چلنے دیں گے. ذرا ٹھنڈے دل سے سوچئے, ایمان والے ہیں آپ. قرآن کہتا ہے ثم انکم بعد ذلک لمیتون, اے دنیا کے تمام انسانوں, انکم سب کے سب لوگ اس دنیاوی زندگی کے بعد مر جاؤ گے, تمہاری دنیاوی زندگی ختم, لبائی تو میت ہو گئے, پھر اب آنکھیں کب کھولو گے؟ ثم انکم بعد ذلک لمیتون. حق بات بڑی کڑوی لگتی ہے, حق بات بڑی کڑوی لگتی ہے, لیکن انہی لوگوں کو کڑوی لگتی ہے جن کا ذہن ٹیڑھا ہو گیا ہو, جن کے دل کے اوپر غلاف چڑھ گیا ہو, حق کو قبول کرنے کی ساری صلاحیتیں ختم ہو گئی ہوں, اور دل میں ایمان کی رمق باقی نہ ہو, ہلکی سے ایمان کی روشنی کی کرن باقی نہ ہو, تو ایسے لوگوں کو قرآن کا پورا قرآن پلا دو تو ان کی سمجھ میں بات آنے والی نہیں. کیا ابو جہل ہوشیار نہیں تھا، سمجھدار نہیں تھا؟ لیکن اس کی سمجھ میں بات آئی، بڑے بڑے معجزات دیکھنے کے بعد بھی اس کی سمجھ میں بات نہیں آئی۔ لیکن ہمیں تبلیغ نہیں روکنا ہے، حق بات کہنے سے مکرنا نہیں ہے، حق بات کہتے رہنا ہے اور قرآن و حدیث پیش کرتے رہنا ہے۔ تو واقعہ یہ ہے کہ جیسے ابو یعقوب سنوسی نے اس کو قبر میں لٹایا، آنکھیں اس نے کھول دی، انہوں نے کہا مرنے کے بعد زندگی ہے، کہا کہ ہاں میں تو زندہ ہوں، اور عاشق لوگ ایسے ہی زندہ رہتے ہیں۔ اب بتائیے، اور قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ ثم انکم بعد ذلک لمیتون ثم انکم یوم القیامۃ تبعثون، تم اس دنیاوی زندگی کے بعد موت سے دوچار ہونے والے ہو، مر جاؤ گے، پھر اٹھائے کب جاؤ گے، آنکھیں کب کھولو گے؟ قیامت کے دن۔ ثم انکم یوم القیامۃ تبعثون، قیامت کے دن آنکھیں کھولو گے۔ اور یہ واقعہ کیا کہہ رہا ہے؟ جیسے ہی قبر میں لٹایا آنکھیں کھول دی۔ اب بولو قرآن کو مانے یا اس واقعے کو مانے، فیصلہ کرو، فیصلہ کرو۔ ایک واقعہ زکریہ صاحب کا علوی کی کتاب، واقعہ یہ ہے کہ حسن ابن حیث، ان کے بھائی علی مرض الموت میں مبتلا تھے۔ حسن ابن حی ان کے بھائی، یا حسن حی ان کے بھائی علی مرض الموت میں گرفتار ہیں۔ اچانک بستر پر سے وہ پانی پانی کی آواز لگاتے ہیں۔ حسن حی کہتے ہیں کہ میں نے سنا کہ میرا بھائی بستر مرگ سے پانی مانگ رہا ہے، لیکن میں اس وقت نماز کی نیت باندھے کھڑا تھا، جب میں نے سلام پھیرا گلاس میں پانی لے کر ان تک پہنچا تو ان کے ہونٹ تر تھے۔ میں نے پانی کا گلاس انہیں دینا چاہا تو کہنے لگے میں پانی پی چکا ہوں۔ میں نے حیرت سے کہا کہ اس گھر میں میرے اور آپ کے علاوہ کوئی نہیں ہے، پانی کس نے پلایا؟ کہا کہ جبرائیل آئے تھے، پانی پلا کر گئے، اور یہ کہہ کر گئے کہ تم اور تمہارے بھائی ان لوگوں میں سے جن پر اللہ کا انعام ہوا ہے۔ یہ تفسرہ دیکھو جبرائیل کا۔ عقیدہ کیا ہے؟ عقیدہ دیکھو قرآن حکیم کا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ یہ سورہ قدر پوری کی پوری آپ کو یاد ہے۔ اس سے پہلے کہ میں اس سورہ کریمہ سے جو استدلال کرنا چاہ رہا ہوں وہ بیان کروں، آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ تمام انبیاء کرام کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام لانے والا فرشتہ کون ہے؟ نام کیا ہے؟ نام کیا اس کا؟ جبرائیل۔ وہ معزز فرشتہ ہے جو تمام انبیاء کرام کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام لاتا تھا، اور پیغمبر آخر الزمان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی یہی فرشتہ آتا تھا پیغام لے کر کے۔ قرآن حکیم کہتا ہے وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذَرِينَ۔ یہ قرآن حکیم رب العالمین کا نازل کرتا ہے، اور لے کر کون آیا ہے؟ روح الامین لایا ہے، جبرائیل لایا ہے اس کو، اور کہاں لے کر آیا ہے؟ عَلَىٰ قَلْبِكَ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب محترم کے اوپر اتارا ہے قرآن حکیم کو۔ اس سے یہ پتا چلا کہ قرآن کا لانے والا، اللہ تبارک تعالیٰ کے پیغام کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچانے والا فرشتہ جبرائیل ہے، اور جب تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے یہ فرشتہ آتا رہا۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مر چکے، اس دنیا سے جا چکے، رفیق اعلیٰ سے مل چکے، اب اس فرشتے کا کسی آدمی کے پاس آنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اس لیے کہ یہ نبیوں کے پاس آتا تھا۔ یہ ایرو غیرو نتھو خیرو کے پاس آنے والا فرشتہ نہیں ہے، یہ تو باسمت ہستیوں کے پاس آنے والا فرشتہ تھا، اب یہ کسی آدمی کے پاس نہیں آتا۔ ہاں رمضان میں پورے فرشتوں کی فوج لے کر کے اترتا ہے، کیوں؟ قرآن حکیم کی یاد کو تازہ کرنے کے لیے۔ اس لیے کہ اسی رات کو قرآن حکیم اترا، لہذا قرآن حکیم کی یاد کے لیے، یادگار کے لیے، تنزل الملائکۃ والروح فیہا ان دیٹ نائٹ اس رات میں، اس رات میں فیا ان دیٹ نائٹ، اس رات میں یعنی قدر کی رات میں، تنزل الملائکۃ والروح، اور کیوں آتے ہیں؟ باذن ربہم، رب کا حکم ہوتا تب آتے ہیں. غور کیجئے، باذن ربہم کی قید پر کہ سال بھر آپ کہیں نہیں جا سکتے، اس لیے کہ اب کوئی نبی آنے والا نہیں، اور تمہیں مقرر کیا گیا تھا کہ نبیوں کے پاس ہمارا پیغام لے جاؤ، اب قیامت تک کوئی نبی آنے والا نہیں، لہذا تمہارا کام ختم ہو گیا. اب سال بسال ہماری اجازت ہے کہ رمضان میں قدر کی رات کو جاؤ، صبح تک رہو، اور اس کے بعد واپس چلے آؤ. کسی ایرو غیرو نتو خیرو کے پاس یہ فرشتہ نہیں جاتا. قرآن حکیم کا بیان، اور یہ واقعہ کیا بیان کر رہا ہے؟ قرآن حکیم کے بتائے ہوئے اس عقیدے کے خلاف کہ جبرائیل ایک آدمی کو پانی دے رہے ہیں، ایک بزرگ کے مرید کو پانی پلا رہے ہیں. بتائیے یہ عقیدہ کوئی مسلمان تسلیم کر سکتا ہے؟ ارے یہ عقیدہ تو قرآن حکیم کے بتائے ہوئے عقیدے کے بالکل خلاف ہے. اور سنو، عبداللہ ابن موسیٰ کہتے ہیں کہ میرے ایک دوست سے، میرے ایک دوست تھے علی ابن صالح، ان کا انتقال ہو گیا، میں اس وقت سفر میں تھا. جب واپس آیا تو پتا چلا کہ علی ابن صالح کا انتقال ہو گیا ہے، تو میں ان کے بھائی کے پاس گیا، حسن ابن صالح کے پاس، جو مر گئے تھے ان کے بھائی حسن ابن صالح، تعزیت کے لیے گیا کہ میرا دوست آپ کا بھائی تھا، مر گیا، میں سفر میں تھا، اب اس کی تعزیت کے لیے آیا ہوں. اور تعزیت کرتے ہوئے عبداللہ ابن موسیٰ رو پڑے، تو حسن ابن صالح کہہ رہے ہیں کہ رونے سے پہلے ان کے موت کا واقعہ سنو، بڑا عجیب و غریب ہے. کہا کہ کیا؟ کہا کہ بستر مرگ سے انہوں نے پانی مانگا، وہی واقعہ ملتا جلتا، لیکن وہاں جبرائیل آئے تھے، یہاں دیکھو کون آ رہا ہے، علی ابن صالح کے پاس کون آ رہا ہے، دیکھو. کہتے ہیں حسن ابن صالح کہ میرے بھائی جب بستر مرگ پر تھے پانی مانگا انہوں نے، میں پانی لے کر کے ان کے پاس گیا تو دیکھا کہ ان کے ہونٹ تر ہیں، انہوں نے کہا کہ مجھے پانی نہیں چاہیے. کہا کہ آپ نے پانی مانگا تھا؟ کہا میں نے پانی پی لیا. کہا کہ آپ کو پانی کس نے دیا؟ کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے، اور فرشتوں کے ہجوم میں تھے، فرشتوں کی جماعت میں تھے. تو میں نے کہا ہو سکتا ہے غفلت میں ایسی بات بول رہی ہوں، تو میں نے اور واضح کرنے کے لیے کہا کہ فرشتوں کی صف کیسی تھی. کہا کہ تابتا، فرشتوں کی صف تابتا تھی. ذرا غور کیجئے، قیامت کے دن فرشتوں کی صف لگے گی. وجاء ربک والملک صفا صفا، آئے گا تیرا رب اور فرشتے صف در صف، اور یہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرشتوں کی صف تابتا بنائے ہوئے ایک عام آدمی کو پانی پلانے کے لیے آئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے تو سکا بنا دیا، پانی پلانے والا بنا دیا، اس سے بڑی توہین اور کیا ہو سکتی ہے؟ اب ہم کوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین والا واقعہ بیان کرے اور ہم اس پر خاموش رہے تب تو ہم بڑے اچھے، اور تنقید کرے تو تمہاری نگاہوں میں سب سے زیادہ خراب، وہابی لہابی اور فلا فلا ہے، غیر مقلد ہے. ہمارا دل جلتا ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت پر کوئی انگلی اٹھاتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور شان پر کوئی انگشنوائی کرتا ہے اور آپ کی شان کی تنقید کرتا ہے، تو ایک موحد مسلمان، ایک بائیمان مسلمان، اس کی غیرت اس کو گوارا نہیں کرتی، وہ فوراً مارنے مرنے پر آمادہ ہو جاتا ہے کہ نبی کی یہ توہین کس نے کی، کیوں کی؟ یہ تو جبرائیل کی شان میں تنقید، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی، سکا بنا دیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، نعوذ باللہ. ایک امتی کا، صحابہ کرام کو بھی نہیں چھوڑا جن کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا محمد الرسول اللہ والذین آمنوا معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اوپر یہ آیت اتری ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہے، اور جو ان کے اصحاب ہیں کافروں کے اوپر سخت ہیں، مومنوں کے اوپر نرم ہیں. اور یہ جو آپ کے ارد گرد ہیں صحابہ کرام، ایٹ رینڈم آپ کے ارد گرد جمع نہیں ہوئے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو آپ کے ارد گرد جمع جمع کرنے کے لیے منتخب کیا ہے یا ایٹ رینڈم آپ کے ارد گرد جمع نہیں ہوا, اللہ نے چوائس کیا ہے. عجیب عجیب لوگوں کو منتخب کیا ہے, کوئی کرنل ہے, کوئی جنرل ہے, کوئی قاضی ہے, تو کوئی شمشیر زن ہے. امت کے بہترین لوگوں کو منتخب کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد کر دیا. حضرت معاویہ کے بارے میں علامہ احسان الہی ظہیر رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا کہ زمین اور آسمان نے, ستاروں نے, چاند سورج نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہتر سیاست دان نہیں دیکھا. اتنا بڑا سیاست دان, اتنا بڑا سیاست دان چاند ستاروں نے نہیں دیکھا ہے, سورج طلوع نہیں ہوا ہے اتنے بڑے سیاست دان کے اوپر. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے سیاست دان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گرویدہ بنایا, آپ کا امتی بنایا, آپ کا صحابی بنایا. اور حضرت خالد بن ولید 101 جنگیں لڑی ہیں, کیا مجال کہ کوئی تلوار ان کی گردن کاٹ سکے. ایسے جرنل کو جس کا ریکارڈ کوئی بریک نہیں کر سکا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منتخب کر کے آپ کا حلقہ بگوش بنا دیا, صحابی بنا دیا. تو اللہ فرما رہا ہے کہ ایٹ رینڈم آپ کے صحابہ آپ کے ارد گرد جمع نہیں ہوئے. ارے مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل, ان کی مثال تورات میں موجود, ان کی مثال انجیل میں موجود. یہ مقام ہے, یہ صحابہ کرام کی عظمت ہے. اور صحابہ کرام کی عظمت کو داغدار کرنے والے ذرا دیکھیں فضائل حج کے اندر, اٹھاؤ تبلیغ نصاب فضائل اعمال, اٹھاؤ فضائل حج کھولو, دیکھو فضائل حج کے اندر کیا لکھا ہوا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے, کون حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جب تراوی کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں حضرت عمر نے تو 20 رکعت تراوی پڑھائی تھی, یہ غیر مقلد 8 رکعت پڑھتے ہیں, جبکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف 11 رکعت کا حکم دیا ہے. موتا امام مالک کھول کر دیکھو, موتا امام مالک کھول کر دیکھو. لیکن الزام یہ دیتے ہیں الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے, کہتے ہیں کہ حضرت عمر نے 20 رکعت تراوی کا حکم دیا تھا, غیر مقلدہ جو 11 رکعت تراوی پڑھتے ہیں. وہاں تو حضرت عمر کو ہاتھوں ہاتھ لیا جا رہا ہے. اور فضائل حج کے اندر شیخ الحدیث صاحب کیا فرما رہے ہیں, کیا فرما رہے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ, غور سے سنیے, فضائل حج کے اندر موجود ہے یہ, دعوت تبلیغ کے نصاب فضائل حج میں موجود. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قسم کھا لو کہ جو آدمی صاحب نصاب ہوتے ہوئے حج نہ کرے, حج کے سارے شرائط موجود ہوں, صاحب نصاب ہو, پیسہ بھی ہو, کوئی معنی نہ ہو, کوئی رکاوٹ نہ ہو, اس کے بعد بھی حج نہ کرے تو چاہے وہ یہودی ہو کر مرے چاہے نصرانی ہو کر مرے. حضرت عمر کا یہ قول پیش کرنے کے بعد کہ کوئی آدمی صاحب نصاب ہو اس کے بعد بھی حج نہ کرے تو چاہے وہ یہودی ہو کر مرے چاہے نصرانی ہو کر مرے, اتنا لکھنے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا یہ قول, شیخ الحدیث فرما رہے, تبصرہ کر رہے, اتنے بڑے صحابی کے اوپر تبصرہ کر رہے ہیں, قلم نہیں کانپا, ہاتھ نہیں کانپا, اور حضرت عمر کی شان میں گستاخی کر بیٹھے کہ یہ حضرت عمر کی تحقیق ہوگی. لیکن علماء کا یہ کہنا ہے کہ حج صاحب نصاب ہونے کے بعد اگر کوئی نہ کرے تو کافر نہیں ہوتا ہے, یہ معاملہ ہے. دیکھیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات پر یہ ٹپڑی ہے, یہ ٹپڑی دیکھو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول پر ٹپڑی دیکھو شیخ العزیز کی, کیا کہ حضرت عمر کی یہ تحقیق ہوگی. حضرت عمر فرما رہے یہودی نصرانی ہو کر مرے, یہ کہہ رہے حضرت عمر کی تحقیق ہوگی, علماء کا کہنا ہے کہ کافر نہیں ہوگا. یہاں علماء کی بات لے لی گئی ہے, حضرت عمر کی بات کو چھوڑ دیا گیا. اور یہ فضائل آیت پڑھتے وقت اس کی تلاوت کرنے والے سناتے ہیں, یہ آیات سناتے ہیں اور جھوم جھوم کر سناتے ہیں, اور سننے والے بلا سمجھے بوجھے جھوم جھوم کر سنتے رہتے ہیں. وہ جھوم جھوم کر سناتا ہے, وہ جھوم جھوم کر سنتے رہتے ہیں, نہ اس کی سمجھ میں کچھ آتا ہے نہ اس کی سمجھ میں کچھ آتا ہے. اور کچھ سناؤں, فضائل صدقات کے اندر ایک بڑا عجیب و غریب واقعہ ہے, وہاں تو صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کی انتہا کر دی گئی. مسلم خولانی, کیسے کیسے نام ہیں ان کے, کہاں صحابہ کرام, کہاں یہ عجیب و غریب نام مسلم خولانی. مسلم خولانی کہتے ہیں کہ یہ اتنے بڑے بزرگ تھے کہ انہوں نے کوڑا رکھ رکھا تھا, کوڑا کوڑا سمجھتے, کوڑا کوڑا رکھ رکھا تھا, کائے کے لیے, اپنے کو مارنے کے لیے, اپنے نفس کو مخاطب کر کے کہتے کہ تو بڑا شریر ہو گیا ہے، میں تجھے عبادت میں اس طرح گھسیٹوں گا کہ تو تھک جائے گا، اور سستی تھوڑی سی ہوتی تو اپنی پڈلیوں پر وہ کوڑا مارتے اور کہتے کہ ان پڈلیوں پر مارنا گھوڑے کو مارنے سے بہتر ہے، اور کہتے ہیں کہ صحابہ کرام یہ سمجھتے ہیں، یہ سمجھتے تھے کہ ان جیسا کوئی نہیں ہو سکتا، سارے درجات وہی لوٹ لے گئے، لیکن ہم ان کی مزاحمت کریں گے، وہ بھی کیا سمجھیں گے کہ اپنے پیچھے مردوں کو چھوڑ گئے، وہ بھی کیا سمجھیں گے کہ اپنے پیچھے کیسے مردوں کو چھوڑ گئے، چھ پدی اور چھ پدی کے شور میں کہاں صحابہ کرام اور کہاں یہ ٹوٹ پوچھئے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم کی شان میں گستاخی کی انتہا ہو گئی ہے، اور قرآن حکیم کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تغلوا فی دینکم، اے ایمان والو دین کے تعلق سے غلو مت کرو، غلو مت کرو، فضائل نماز اٹھا کر کے دیکھو، اویس کرنی کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ جب رکوع میں جاتے تو رکوع ہی میں رات گزار دیتے، رکوع میں جاتے تو رکوع ہی میں رات گزار دیتے، حضرت امام شافعی کے بارے میں ہے فضائل نماز کے اندر کہ ایک دن کے اندر وہ 60 قرآن ختم کرتے تھے، امام شافعی کے اوپر الزام ہے، حضرت امام کے اوپر بہت بڑا الزام ہے، اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہے، 3 دن سے کم پر قرآن نہیں ختم کرنا چاہیے، اور یہاں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کیا لکھا فضائل نماز میں، ایک دن میں 60 مرتبہ قرآن پڑھتے تھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا 3 دن سے کم جس نے قرآن پڑھا، 3 دن سے کم میں ختم کیا اس نے قرآن کو سمجھائیے، لہذا 3 دن سے کم میں قرآن کو ختم نہیں کرنا چاہیے، دیکھو انسان کی گفتگو اس کے عقیدے کا آئینہ دار ہوتی ہے، نہیں انسان بولتا ہے تو اس کے عقیدے اس کا عقیدہ معلوم ہوتا ہے، انسان کی تحریر اس کے عقیدے کا آئینہ دار ہوتی ہے، اس کا مطلب شیخ الحدیث نے جو اس کتاب کے اندر لکھا ہے ان کا عقیدہ ہے، اگر یہ عقیدہ نہ ہوتا تو وہ بولتے کیوں، اگر ان کا یہ عقیدہ نہ ہوتا تو لکھتے کیوں، تحریر اور گفتگو لکھنے والے کی اور بولنے والے کی اندرونی کیفیت کا آئینہ دار ہوتی ہے، عقائد کا آئینہ دار ہوتی ہے، اور یہ ساری باتیں موجود ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ساری باتیں حضرات تسلیم کرتے ہیں اور یہی کتاب پڑھی جاتی ہے، امام شافعی 60 مرتبہ ایک دن میں قرآن ختم کرتے تھے، اویس کرنی جب رکوع میں جاتے تو رکوع ہی میں رہتے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہا گیا کہ 50 سال تک انہوں نے ایک ہی وضو سے فجر اور عشاء کی نماز پڑھی، بتائیے، جبکہ حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بخاری شریف میں موجود ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بلاتے ہیں، کہتے ہیں الم اخبر انک تقوم انک تصوم النہار وتقوم اللیل، کہا کہ عمر ابن عاص میں نے سنا ہے مجھ تک بات پہنچی ہے کہ تم رات میں قیام کرتے ہو پوری رات اور دن میں روزے رکھتے ہو، کہا کہ اللہ کے رسول ہر رات پوری رات نماز پڑھتا ہوں اور ہر دن روزہ رکھتا ہوں، کہا کہ دیکھو افطار کرو اور روزہ رکھو، قیام بھی کرو اور سو بھی، اور آپ نے فرمایا آگے وَإِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، تیرے بدن کا تیرے اوپر حق ہے، وَإِنَّ لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، تیری آنکھ کا تیرے اوپر حق ہے، وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، تیری بیوی کا تیرے اوپر حق ہے، اب بتائیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں کہ بدن کو اس کا حق دے دو، آپ کو اس کا حق دے دو اور بیوی کو اس کا حق دے دو، اب بتاؤ حضرت الامام امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی شان میں گستاخی نہیں ہے کہ ایک ہی وضو سے انہوں نے 50 سال تک فجر اور عشاء کی نماز پڑھی ہے، اس لیے کہ سونے پر وضو ٹوٹ جاتا ہے، اس کا مطلب رات بھر سوتے نہیں تو آنکھ کا حق ادا نہیں ہوا، بیوی کے پاس جانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، بیوی کے پاس 50 سال تک نہیں گئے، حق زوجیت ادا نہیں کی، جسم کو رات بھر تھکایا، جسم کا حق ادا نہیں کیا، بتائیے حدیث رسول کے خلاف امام نے کیا، اور تم یہ واقعہ بیان کر کے کہتے ہو کہ امام ابو حنیفہ کے ماننے والے، ارے تم گستاخ ہے امام ابو حنیفہ ہو، اور کہتے ہو کہ ہم گستاخ ہے ابو حنیفہ ہیں،
حضرات ابھی آپ فضائل اعمال کے چند واقعات سماعت فرما رہے تھے جس کے بارے میں مولانا انذر شاہ صاحب قاسمی نے کہا تھا کہ ایک زندہ کرشمہ ہے، کیا کوئی مسلمان ان واقعات کو تسلیم کر سکتا ہے؟ اس کتاب میں اور بھی بہت سارے ایسے واقعات ہیں جو قرآن و سنت سے کوسوں دور ہیں، مگر افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اس بر صغیر کی اکثر مساجد میں اپنے اپنے پیر و بزرگ کی کتابیں اور تعلیم پڑھائی جا رہی ہے، جس کے سبب ہم مسلمان قرآن اور حدیث سے بہت دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، لیکن اب دیکھیں گے کہ ہر اہل حدیث کی مسجد میں قرآن اور حدیث کا ہی درس ہوتا ہے، اگر ایسا ہی درس ہمارے تمام مساجد میں دیا جائے تو انشاءاللہ بہت بہت جلد ہم مسلمان ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو سکتے ہیں۔ ایسی کتابوں کے بارے میں حدیث رسول کیا کہتی ہے، یہ آپ شیخ جلال الدین صاحب قاسمی کی زبانی سماعت فرمائیں۔
پیدا ہو گئی ایک زندہ کتاب ہے،
عین اعمال،
اللہ اکبر، یہ ایک زندہ معجزہ ہے، یہ کتاب جہاں گئی نور پھیل گیا، الفاظ ان کے، یہ کتاب جہاں گئی نور پھیل گیا، فضائل اعمال دنیا کا ایک زندہ کرشمہ۔ ہم تو قرآن کے بارے میں یہ سمجھتے تھے کہ زندہ کرشمہ ہے جس کے اندر کوئی غلطی نہیں، تمام شک و شبہ سے بالا تر ہے۔ الفاظ ہیں کہ فضائل اعمال یہ دنیا کا ایک زندہ کرشمہ ہے، جہاں یہ کتاب گئی نور پھیل گیا، نور پھیل گیا۔ اس کتاب کے بارے میں حدیث ملاحظہ ہو، تبلیغی نصاب کے بارے میں، فضائل اعمال کے بارے میں حدیث ملاحظہ ہو، اس کتاب کے بارے میں حدیث، اللہ اکبر، ملاحظہ ہو۔ وان عمر ابن قیس الکندی قال کنت مع ابی الفوارس فرأیت مستمعین علی رجل فقلت من هذا قالوا عبد الله بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فسمعته يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اقتراب الساعة أن ترفع الأشرار وتوزع الأخيار ويفتح القول ويخزن العمل ويقرأ بالقوم المسنات ليس فيهم أحد ينكرها قيل وما المسنات قال ما اكتتبت سوى كتاب الله رواه الحاكم في المستدرك في كتاب الفتن والملاحم۔ حضرت امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پاک کو مستدرک حاکم میں کتاب الفتن والملاحم کے اندر لائے ہیں، حدیث انہی لفظوں میں۔ حضرت عمر ابن قیس کندی کہتے ہیں کہ میں ابو الفوارس کے ساتھ تھا، میں نے دیکھا کہ ایک مسجد کے اندر ایک آدمی کے اوپر لوگ جمع ہیں، ٹوٹے پڑ رہے ہیں لوگ، جیسے شمع کے اوپر پروانے گرتے ہیں۔ میں نے جب دیکھا تو پوچھا کہ بھائی یہ کون آدمی ہے کہ لوگ اس کے اوپر ٹوٹے پڑ رہے ہیں، کہ تمہیں معلوم نہیں؟ ارے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے پیارے صحابی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ میں قریب گیا تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک حدیث بیان فرما رہے تھے، کہ میں نے حدیث سنا، کیا فرما رہے تھے؟ فسمعتہ یحدث عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بیان کر رہے تھے، وہ کیا بیان کر رہے تھے؟ من اقتراب الساعة قیامت کے قریب کیا ہوگا، ترفع الاشرار، شریروں کو، بدماشوں کو اٹھایا جائے گا، بڑے بڑے عہدے بدماشوں کو دیے جائیں گے، وہ توزع الاخیار، اور اچھے لوگوں کو گرا ہوا سمجھا جائے گا۔ آج جتنے ہیں منصب پر دیکھیں سب گنڈے لوگ ہیں، تو بدماش لوگ ہیں، تو اور اس دیش کا جو خرابی اس دیش کی جو ہو رہی ہے سب انہی لوگوں کی وجہ سے، کرپشن پھیلتا جا رہا ہے، اس لیے کہ اشرار کو اٹھایا جا رہا ہے، اخیار کو گرایا جا رہا ہے، اچھے لوگوں کو عہدے ہی نہیں دیا جا رہے، برے لوگ، گنڈے لوگ وہ مناصب اور عہدوں کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں۔ وَيُفْتَحُ الْقَوْلُ، صرف باتیں رہ جائیں گی، باتیں کھول دی جائیں گی، وَيُخْزَنُ الْعَمَلُ، اور عمل جمع کر لیا جائے گا، عمل کوئی نہیں کرے گا، صرف باتیں کریں گے لوگ۔ اور قیامت کی ایک علامت اور بھی بتائی، کیا؟ وَيُقْرَأُ بِالْقَوْمِ الْمُسَنَّاتِ، اور لوگوں کو مسنات پڑھ کر سنایا جائے گا۔ لوگوں کو مسنات پڑھ کر سنایا جائے گا، اور آپ نے یہ بھی فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کوئی اس کو دیکھ کر کے انکار کی جرات نہیں کرے گا، ڈرے گا کہ ابھی بول دیے تو کیا ہوگا۔ قیلا، پوچھا گیا، ومل مسنات، اے اللہ کے رسول مسنات کیا ہے؟ قیلا، قالا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، مکتوتبہ سوا کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کے علاوہ ایک لکھی ہوئی کتاب پڑھی جائے، کسی کتاب کی طرف اشارہ نہیں ہے۔ جی یہ حدیث لے کر کے اٹھو اس کتاب کے بارے میں جس کو یہ قاسمی زندہ معجزہ کہتا ہے، زندہ کرشمہ کہتا ہے، اور کہتا ہے جہاں یہ کتاب گئی نور پھیل گیا، اس کتاب کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد علی ہے، ایک لکھی ہوئی کتاب قرآن کے مقابلے میں پڑھی جائے گی، لکھی ہوئی کتاب، اللہ اکبر، حدیث نے فیصلہ کر دیا اس زندہ کرشمے کے بارے میں۔
تو حضرات، اب تک جو بھی آپ سن رہے تھے، ہمیں امید ہے کہ آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ اب ہم آپ کو ایک ایسے موضوع کی طرف لے جانا چاہتے ہیں جس کے بارے میں دنیا کا کوئی مذہب انکار نہیں کرتا، اور وہ موضوع ہے عورتوں کا مسجدوں میں آنا۔ قرآن سے اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بالکل ثابت ہے کہ عورتیں مسجدوں میں آ کر اللہ کی عبادت کر سکتی ہیں۔ دنیا کی سب سے پہلی مسجد مسجد حرم، جس میں حضرت حاجرہ علیہ السلام رہتی تھی، اور وہیں پر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پرورش بھی کی، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پرورش بھی حضرت مریم علیہ السلام سے کی جو مسجد اقصیٰ میں رہتی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ کی بندیوں کو مسجدوں میں آنے سے مت روکو. لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جو لوگ اپنے آپ کو دین کے ٹھیکیدار سمجھتے ہیں انہوں نے عورتوں کے لیے مسجدوں کے دروازے بند کر دیے, اور اس کا برا اثر یہ ہوا کہ آج عورتیں دین سے بہت دور ہیں. ہماری بہنیں مزاروں پر, مندروں میں اور گرجاؤں میں جا کر اپنے ایمان اور عقیدے برباد کر رہی ہیں, اور پاکھنڈی عاملوں کی چکر میں بھی ہماری بہنیں بہت زیادہ آتی ہیں. ہر جگہ عورتوں کو چھوٹ ہے, وہ جہاں چاہیں جا سکتی ہیں. وہ اگر مزاروں پر جائیں اور قوالی سنیں تو اس میں کوئی فتنہ نہیں ہوتا, اور اگر وہ بازاروں میں گھومیں اور سینما گھروں جائیں تو بھی اس میں کوئی فتنہ نہیں ہوتا, اور اگر یہی عورت مسجدوں میں آ کر مردوں سے الگ رہ کر پورے پردے کے ساتھ اللہ کی عبادت کرے تو اس میں فتنہ ہے. نعوذ باللہ من ذالک. آپ اندر شاہ صاحب قاسمی اپنی دکنی زبان میں کس طرح عورتوں کی توہین کر رہے ہیں سماعت فرمائے, اور پھر اس کے بعد شیخ جلال الدین صاحب قاسمی اس کے ان کے دلائل عورتوں کے بارے میں کیا ہیں وہ بھی آپ سماعت فرمائیں.
اور پہلے یہاں مسئلہ بھی ہے مسجدوں میں عورتوں کے آنے کا, اور قرآن شریف کہتا ہے یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد, اے لوگو جب مسجد کو آؤ تو میک اپ کر کے آؤ, اب لالی لپسٹک لگا کر بھیج تیری جورو کو, تیری اما کو, تیری بیٹی کو, کیونکہ قرآن کا حکم ہے کہ مسجدوں کو آؤ تو میک اپ کر کے آؤ, بن سور کر آؤ. پھر کوئی حنفی گنڈا اس کی عصمت کو لوٹ لے, اس کی آبرو کو لوٹ لے اور زنا کی نگاہ اس پر ڈال دے, پھر کہنا کہ صاحب حنفی کتابوں کے اندر سیکس بھرا ہوا ہے, اور حنفی لوگ جو ہے تیرے جیسے نامردے نہیں ہیں, جڑے نہیں ہیں, کہ مسجدوں میں عیدگاہوں کے اندر لے جا رہا ہے لالی لگا کر, لپسٹک لگا کر, نیل پالش لگا کر, بے پردگی کے ساتھ, تو پھر یہ نامردے نہیں ہیں کہ ان کی طرف زنا کی نظر سے نہ دیکھیں.
اور نہ جانے ایک حدیث پاک سنا دوں, اس کے بعد پھر آگے بڑھتا ہوں. وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تمنعوا اماء اللہ ان يصلین فی المسجد, فقال ابن اللہ انا لنمنعہن, فقال فغضب غضبا شدیدا وقال احدثک عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تقول انا لنمنعہن, رواہ ابن ماجہ فی باب اتباع سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت امام ابن ماجہ اس حدیث پاک کو باب اتباع سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملائے. اللہ اکبر, یہ ہے اہل حدیث کا منہج. اللہ اکبر, جو بات کہی گئی پورے وثوق کے ساتھ کہی گئی, دلیل کی روشنی میں کہی گئی, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ میں کہی گئی ہے. ہم جتنا فخر کریں اپنے منہج کے اوپر اتنا کم ہے. اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں وہ سعادت بخشی. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی بادیوں کو یعنی عورتوں کو مسجد میں نماز پڑھنے سے روکو مت. لا تمنعوا اماء اللہ ان يصلين في المسجد. آج پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ عورتوں کو اپنے گھر اپنے مسجدوں کے اندر بلا رہے, اور نہ جانے کیا کیا باتیں عورتوں کے تعلق سے فحش فحش کہی جاتی ہیں. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات حضرت عبداللہ ابن عمر نے لوگوں کے سامنے پیش کی تو ان کا ایک لڑکا وہاں تھا, فقال ابن اللہ ان کے ایک بیٹے نے کہا انا لنمنعہن, ہم تو روکیں گے مسجد میں جانے سے عورتوں. قال فغضب غضبا شدیدا وقال, راوی کہتے ہیں کہ بہت غصے میں آگئے حضرت عبداللہ بن عمر. قال اور کہا احدثک عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وانت تقول انا لنمنعہن, میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کر رہا ہوں اور بے وقوف تو کہتا ہے ہم روکیں گے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے مقابلے میں اگر رسول نے کہہ دیا کہ ایسا ہونا چاہیے تو ایسا ہوگا, ایسا ہونا چاہیے. کوئی آپ کے اس عمل کو, اس قول کو چیلنج نہیں کر سکتا. یہ ہے ہمارا منہج, یہ ہے ہمارا عقیدہ. اور جہاں تک حدیثوں پر عمل کا معاملہ ہے, اس میں وہ ہمیں کیا تان کریں گے, کیا طنز کریں گے ہمارے اوپر, ان کے سارے اعمال تو احادیث کے خلاف ہیں. چند احادیث پیش کر دوں بس, پہلی حدیث ملا دو. وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال اقیم الصلاۃ الصبح فقام رجل يصلي ركعتين فجذب رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم بصوبه فقال اتصلي الصبح اربعن, رواه احمد في مسندی. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ حضرت بلال نے اقامت کہہ دی. اقامت کہہ دی. اقامت کہنے کے بعد اب کوئی آدمی فجر کی دو سنتیں نہیں پڑھ سکتا. اقیم الصلاۃ الصبح, یہ صلاۃ صبح کی بات ہے.
اقامت کہہ دی گئی, اقیم الصلاۃ الصبح, فجر کی نماز کے لیے اقامت کہہ دی گئی. اس کے بعد ایک آدمی کھڑا ہوا دو رکعت سنت پڑھنے کے لیے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے, اس کا کپڑا کھینچا اور اس کے کان میں کچھ کہا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سلام پھیرا تو لوگ اس کے ارد گرد جمع ہو گئے اور کہا کہ تیرے کان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا. کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ میرے اوپر تو فجر کی نماز دو ہی اتری ہے, تیرے اوپر چار اتری ہے کیا؟ فقال اتصلی الصبح اربعاً. یہ لوگ اس حدیث کے خلاف, یہاں نماز ہوتی رہتی سنت پڑھتے رہتے. اتصلی الصبح اربعاً, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی سے کہا کیا تیرے اوپر چار نازل ہوئے, میرے اوپر تو فجر کی دو ہی رکعت فرض نازل ہوئی ہے. دیکھیے اسی طریقے سے حضرت انس کی روایت دیکھیے, وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال امر بلال ان يشفع الاذان ويوتر الاقامه, رواه البخاری فی کتاب الصلاۃ. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو حکم دیا, بلال کو حکم دیا گیا کیا کہ اذان کو ڈبل کہیں اور اقامت کو اکہری کریں. یہ بخاری کی روایت ہے, یہاں دونوں ڈبل چالو ہے, اذان چھوٹی اقامت بڑی. یہاں کہا جا رہا ہے اقامت بڑی کرو, اقامت چھوٹی کرو, اذان بڑی کرو. یہاں حدیث کا الٹا کیا جا رہا ہے. دیکھیے اب اور صف بندی کے معاملے میں اگر کوئی اہل حدیث کنارے کھڑا ہو جائے اور پیر سے پیر ملانے لگے, کندھے سے کندھا ملانے لگے تو سرکنے لگتے ہیں, جیسے معلوم ہوتا ہے کوئی اچھوت آ کر کے بغل میں کھڑا ہو گیا ہے. روایت ملا جاؤ, وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اقیموا صفوفکم فانی اراکم من وراء ظهری وکان احدنا یلصق منقبہ بمنقب صاحبہ وقدمہ بقدمہ, رواہ البخاری فی کتاب الصلاہ. حضرت انس رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ اپنی صفیں درست رکھو اس لیے کہ میں اپنی پیٹھ کے پیچھے سے بھی تم کو دیکھتا ہوں. یہ نبی کا معجزہ تھا. کہتے ہیں اس فرمان کے بعد ہم میں سے ہر ایک, وکان احدنا, ہم میں سے ہر ایک, تمام صحابیوں کا یہ عمل تھا کہ یلزق منقبہ بمنقب صاحبی, اپنے کندھے کو اپنے بھائی کے کندھے سے ملا لیتا, وقدمہ بقدمہ, اور اپنے قدم کو قدم سے ملا لیتا. جانتے ہیں یہاں لفظ کیا استعمال ہوا ہے ملانے کے لیے؟ الزاق. اور آج کل عربی میں الزاق کہتے ہیں پٹی کو, پلاسٹر. پلاسٹر کیسے لگایا جاتا ہے؟ پوری طریقے سے اس کو باندھ دیا جاتا ہے مضبوطی سے. اس کا مطلب الزاق کا لفظ جو استعمال کیا گیا ہے, پوری طریقے سے کندھا ملا لو اور قدم سے قدم ملا لو. یہاں قدم سے قدم بھی نہیں ملایا جاتا, کندھے سے کندھا بھی نہیں ملایا جاتا. کتنی احادیث ایسی ہیں جن کے خلاف یہ لوگ مجتمع ہیں اور دھڑلے کے ساتھ ان کے خلاف عمل کر رہے ہیں. جہاں تک ہندوستان کی تاریخ کا معاملہ ہے, الحمدللہ جنگ آزادی میں اہل حدیثوں نے جتنا خون بہایا ہے, یہاں موجود کسی بھی مذہب کے ماننے والے نے اتنا پسینہ بھی نہیں بہایا ہوگا. یاد رکھیے آپ, جنہوں نے تاریخ جنگ آزادی پڑھی ہے وہ اچھی طریقے سے واقف ہیں کہ آج ہندوستان جو آزاد ہوا ہے وہ اہل حدیثوں کے بہترین رول ادا کرنے کی وجہ سے. انہوں نے اتنا کچھ بہایا ہے خون, اتنا کسی آدمی نے, کسی مذہب کے ماننے والے نے پسینہ بھی نہیں بہایا ہوگا. آپ مسٹر برک, یہ ایک انگریز مورخ ہے, اس نے تحریک آزادی ہند پر ایک کتاب لکھی ہے جس کا ترجمہ حسام الدین صاحب نے تصویر کا دوسرا رخ کے نام سے کیا ہے. اس کے اندر انہوں نے لکھا ہے کہ برک کہتا ہے کہ میں نے بدبخت وہابیوں کو دیکھا کہ وہ عالم نظام بے حال تھے, انہیں گرم زمین کے اوپر برہنا لٹا دیا گیا تھا اور سر سے پیر تک گرم تانبے سے ان کے بدن کو داغ دیا گیا تھا, وہ سسک رہے تھے. میں نے جب یہ روح فرسا منظر دیکھا تو میں نے اپنی پستول سے ان کو ختم کرنا ہی مناسب خیال کیا. یہ وہابی کون ہے؟ ایک بات یاد رکھیے, 1857 سے پہلے حنفی اور اہل حدیث سب مل کر کے انگریزوں کے انخلا کی کوشش کر رہے تھے ہندوستان سے, لیکن وہ حنفی کون تھے؟ ولی اللہ حنفی, دیوبندی حنفی نہیں. ولی اللہ حنفی میں اور دیوبندی حنفی میں فرق ہے. ولی اللہ حنفی کے اندر تقلید میں وہ جمود نہیں, وہ تعصب نہیں, لیکن 1857 کے بعد ان لوگوں کا بھی کوئی حصہ نہیں, صرف اور صرف اہل حدیث دکھائی دیتے ہیں الحمدللہ. اور انہوں نے اتنی قربانیاں دی ہیں کہ ان کی قربانیوں کی وجہ سے ہمارا یہ دیش آزاد ہوا ہے اور انگریز یہاں سے بھاگے ان کی قربانیوں سے گھبرا کر کے. بقیہ دیگر علماء دیوبند اور اکابرین دیوبند کے بارے میں جو بات کہی جاتی ہے, حقیقت یہ ہے کہ خود آپ کتابیں اٹھا کر کے دیکھیے, کم سے کم قمر احمد عثمانی کی کتاب ہی پڑھ لیجیے, آپ تذکرۃ الظفر آپ پڑھ لیجیے قمر احمد عثمانی کی, اس کے اندر انہوں نے لکھا ہے کہ 1857 کے بعد سے مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ 20 سال زندہ رہے اور حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی یہ 50 سال زندہ رہے, لیکن تحریک آزادی میں ان کی شرکت کا ثبوت نہیں ملتا. پھر یہ وہابی ٹرائلز کے نام سے جو مقدمے تھے, یہ مقدمے کس کے اوپر چلائے گئے؟ ظاہر ہے کہ یہ تمام کے تمام مقدمے اہل حدیثوں کے خلاف چلائے گئے. تذکرۃ الظفر کے اندر قمر احمد عثمانی خود کہتے ہیں کہ علماء دیوبند نے اس کے اندر کوئی حصہ نہیں لیا. بقیہ جو لوگ پکڑے گئے, مثلاً یہ مخبری کی وجہ سے پکڑے گئے, مخبری ہوئی کہ یہ لوگ بھی شامل ہیں, تو حاجی امداد اللہ مہاجر مکی بھاگ کر کے مکہ چلے گئے اور قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اور رشید صاحب یہ روپوش ہو گئے. لیکن رشید صاحب پکڑے گئے, رشید احمد صاحب گنگوئی, عدالت میں انہیں لایا گیا. ان کا قول موجود ہے تذکرۃ الرشید صفحہ نمبر 80 کے اوپر, لکھتے ہیں کہ میں جب سرکار کا فرما بردار ہوں تو الزام کی وجہ سے میرا بال بیکا بھی نہیں ہو سکتا. اللہ, سرکار کا فرما بردار ہوں. اسی طریقے سے آپ دیکھیے مولانا مناظر احسن گیلانی کی کتاب سوانح قاسمی کے اندر مولانا مناظر احسن گیلانی لکھتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی نے دیکھا کہ مولانا شیخ الہند محمود الحسن دیوبندی رحمت اللہ علیہ بھاگے جا رہے ہیں اور باغیوں کے سردار کا نام اپنی زبان سے لے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ میں اب انگریزوں کے خلاف کیسے لڑوں, میں تو انگریزوں کی فوج میں حضرت خضر علیہ السلام کو دیکھ رہا ہوں. سوانح قاسمی اٹھا کر دیکھیے, یہ ہے جہاد سب کا کام نہیں ہے, یہ تو بڑے جوش اور بڑے ولولے رکھنے والوں کا کام ہے. یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا, ہر مدعی کے واسطے دار و رسن کہاں. یہ جہاد اور خاک و خون میں تڑپنا یہ سب کے بس کا روگ نہیں ہے. ایسے لوگ جو ہلکی طبیعت کے ہوتے ہیں, نرم طبیعت کے ہوتے ہیں, یہ میدان جہاد کے اندر کیسے اتر سکتے ہیں, انگریزوں کے خلاف کیسے اتریں گے؟ یہ حقائق کتابوں کے اندر موجود ہیں, آپ کتابیں اٹھا کر کے دیکھ لیجئے, حوالے دیے جا رہے ہیں کتابوں کے, آپ کتابیں اٹھا کر کے دیکھ لیجئے. ہم اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتے, جو بات کہی گئی ہے دلائل کی روشنی میں کہی گئی ہے. تو ہم کو کہا جا رہا انگریز کا بچہ, گالیاں دی, یہ انگریز کا بچہ. ارے ہم انگریز کے بچے ہیں, ہم نے تو خون بہایا ہے. رہا چند لوگ, مثلا نواب صدیق حسن خان, حالات ایسے نہیں تھے, مسلک وفاداری اختیار کرنا ضروری تھا, کیا کرتے. اسی طریقے سے محمد حسین بٹالوی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں جو بات کہی گئی وہ حقیقت سے بالکل دور ہے. حضرت محمد حسین بٹالوی رحمت اللہ علیہ نے دیکھا کہ 50 سال سے یہ تحریک چل رہی ہے, اس کا نتیجہ کیا نکلا. اس طرح تو سارے اہل حدیث مار دیے جائیں گے. انہوں نے صرف اتنا کیا کہ انگریزوں سے اتنا کہا کہ آپ تو جو محاذ پر لڑ رہے ہیں ان کو بھی وہابی بولتے ہیں, جو اندر ہیں ان کو بھی وہابی بولتے ہیں. تو اندر جو لوگ ہیں وہ محاذ پر تو نہیں گئے نا, اندر جو لوگ ہیں ان کو اہل حدیث رجسٹرڈ کیجئے, ان کو اہل حدیث رجسٹرڈ کیجئے. اس طریقے سے انہوں نے بچے کھچے اہل حدیثوں کو بچانے کی کوشش کی. بڑے آدمی نے بڑا کام کیا. کرتے کیا؟ یہ وہی بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان بدر میں جب قلیل تعداد مسلمانوں کی دیکھی تو دعا کی اللہ سے, اے اللہ اگر آج اس میدان جنگ میں مسلمانوں کی یہ قلیل تعداد مار دی گئی تو قیامت تک اس روئے زمین کے اوپر تیرا نام لیوا کوئی نہیں رہے گا. حضرت محمد حسین بٹالوی رحمت اللہ علیہ نے ایک بڑا فیصلہ کیا کہ بچے کھچے جو اہل حدیث ہیں ان کو کسی طریقے سے بچا لیا جائے, ورنہ جہاد کے لیے رہائیں ہموار نہیں ہوں گی. انگریزوں کو ہندوستان سے کیسے بھگایا جائے گا, کس طریقے سے ان کو یہاں سے ہٹایا جائے گا؟ تو یہ ہیں تاریخی حقائق. ان تاریخی حقائق کو مسخ کرنے کی کوشش کی گئی ہے, لیکن تاریخ مسخ نہیں کی جا سکتی. تاریخ تاریخ ہے, وہ سچائی کو کہیں نہ کہیں ظاہر کر ہی دیتی ہے, کتنا ہی اس کے اوپر پردہ ڈالا جائے. جہاں تک خلاصہ یہ نکلا پوری تقریر کا کہ اختلاف ایک فطری چیز ہے, اختلاف اگر ہو جائے
اور تم کہتے ہو کہ ہم ایمان والے ہیں, تو اختلاف کو حل کرو. یہ مسئلے کا حل نہیں ہے کہ تم اپنا عمل کرو ہم اپنا عمل کرتے ہیں, اس سے اختلاف بڑھتا ہے. اختلاف کی خلیج اور وسیع ہوتی ہے, اختلاف مٹتا نہیں ہے. کیوں نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس حکم کے اوپر عمل کرے کہ اختلاف پیدا ہو, تو اس اختلاف کو, اس موقف کو قرآن و حدیث کے معیار پر پیش کرو, جو فیصلہ ہو جائے سب مان لو, دونوں کے دونوں مان لو. یہ نہیں کیا جاتا, بلکہ کہتے ہیں تم بھی اپنے دائرے کار میں کام کرو, ہم بھی اپنے دائرے کار میں. یہ کبھی نہیں ہونے والا, اور یہ کبھی ہونے بھی مت دینا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے اور صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. منکر کام دیکھتے ہی اس پر تنقید کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور کوئی بھلی بات مل جائے اس کو بلا جھجک بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سنتوں سے محبت کی توفیق عطا فرمائے. اپنے دل میں اپنا, جو ہمارے دل میں اپنا خوف پیدا فرمائے, اپنی محبت پیدا فرمائے, اپنے رسول کی محبت پیدا فرمائے, اور قرآن و سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
کہ ہم کو اس رنگ سے نکھارا, ہم حامل شریعت توحید اپنا نارا, سینوں میں جل اٹھا ہے سنت کا ایک شرارہ, سینوں میں جل اٹھا ہے سنت کا ایک شرارہ, بجھنے نہ دیں گے ہرگز, بجھنے نہ دیں گے ہرگز, ہر ظلم ہے گوارا, اہل حدیث ہیں ہم, یہ عزم ہے ہمارا. گائیں گے ہم ہمیشہ توحید کے ترانے, آتے نہیں کو قصے نئے پرانے, پامال ہو چکے ہیں تقلید کے فساد.